بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى جل جلاله وعم نواله، والصلاة والسلام على السيد الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه نجوم الهدى قادة التقى، أما بعد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. آپ جس کو چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، لیکن اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور اللہ تعالی خوب جانتا ہے ان لوگوں کو جو ہدایت پانے والے ہیں. اس آیت میں بہت کچھ سبق دیا گیا ہے. سب سے پہلی بات تو ہمیں یہ سمجھنی ہے کہ اس آیت میں اللہ تعالی نے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمایا کہ ہدایت آپ کے اختیار میں نہیں ہے، انک لا تہدی من احببتا، آپ کی مرضی نہیں ہے. بہت سے ہمارے لوگوں میں غلط عقیدہ یہ رائج ہوتا ہے اور لوگوں کے ذہنوں میں بات ہوتی ہے، انبیاء تو انبیاء اور یہ تو سید الانبیاء ہیں. لوگ بہت سے بزرگوں کے بارے میں یہ خیال رکھتے ہیں کہ اللہ تعالی نے ان کو اختیارات دے رکھے ہیں، بس انہوں نے دعا دے دی تو بس کام ہو گیا، انہوں نے کہہ دیا تو بس ہو گیا، یہ اس کے خلاف ہو نہیں سکتا. ہاں، اللہ تعالیٰ بعضوں کو یہ کمال دیتے ہیں، انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی دعائیں اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں، یہ بات صحیح ہے، لیکن ہمیشہ ہر ہر بات ایسا نہیں ہے. جس طرح انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی دعائیں اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں، کسی کے خلاف بد دعا کر دی تو بد دعا قبول ہوتی ہے، انبیاء تو کیا، صحابہ اور اولیاء میں بھی یہ بات پائی گئی ہے، یہ بات درست ہے، یہ بات درست ہے، یہ غلط نہیں ہے، لیکن اس کو ہمیشہ ہمیشہ کی چیز سمجھ لینا یہ درست نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر وہی، ایک تو ہمارا عقیدہ درست کر رہے ہیں کہ اختیارات سب کے سب اللہ تعالیٰ کو ہیں، اس میں جتنا چاہے اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دے دے، اور جہاں چاہے رکاوٹ ڈالتے، اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے. انک لا تہدی، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنی دعائیں فرماتے ہوں گے اور کتنی کوششیں کی ہیں اب ابو طالب کے بارے میں، لیکن ابو طالب اسلام میں داخل نہیں ہوئے. صحیح مسلم کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زیادہ خواہش تھی کہ یہ ایمان قبول کر لیں، ابو طالب ایمان قبول کر لیں، آخری وقت بھی آیا. یہ تو خیر وہاں مسلم شریف کی روایت میں تو اختصار ہے، دوسری روایتوں میں اس کی تفصیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کے پاس حاضر ہوئے تھے جب ان کا آخری وقت تھا، تو ان سے یہی کہا، اور بھی لوگ وہاں سرداران قریش وغیرہ موجود تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ بس آپ ایک کلمہ پڑھ لیجئے، توحید کو مان لیجئے، اس کا اقرار کر لیجئے، میں سفارش کرنے کا اختیار تو مجھے مل جائے، آپ کلمہ پڑھ لیں گے تو میں آپ کے حق میں دعا کر سکوں گا، سفارش کر سکوں گا، ورنہ میرے اختیارات نہیں ہیں. پھر آگے جو مفہوم بتا رہا ہوں میں، ابو طالب نے تسلی دی اور یہ فرمایا کہ دیکھو، میں جانتا ہوں کہ آپ جو بات کہتے ہیں وہ صحیح ہے، آپ کی باتیں درست ہیں، وہ میں جانتا ہوں، لیکن بس مجھے یہ بات مانے ہے کہ لوگ یہ کہیں گے، بس اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا، لوگ یہ کہیں گے کہ مرتے وقت ڈر گیا اور بھتیجے کا کلمہ پڑھ لیا، میں اس طعنے سے بچنا چاہتا ہوں، بس مقدر تھا اور ان کی وفات ہو گئی. اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ غم تھا، افسوس تھا. اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی کہ آپ اتنی زیادہ فکر میں کیوں پڑتے ہیں، انک لا تہدی من احببت، ہدایت آپ کے اختیار میں تو ہے نہیں کہ آپ جسے چاہے ہدایت دے دیں، یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے، اور اگر کسی کو ہدایت نہیں دی، کوئی اسلام میں داخل نہیں ہوا، دور دور کے لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، آپ کے گھر کے لوگ نہیں آتے اگر، تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کون ہدایت قبول کرنے کے، کس میں ہدایت قبول کرنے کی صلاحیت ہے، کون ہے جو ہدایت قبول کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے. تو اس لیے آپ اس بات کو اللہ کے سپرد کر دیجئے. وہو اعلم بالمہتدین. اب یہاں پر یہ تو ہو گیا کہ ابو طالب کے سلسلے میں، لیکن ایک بات یہ واضح رہے اور صاف ہونی چاہیے کہ جہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، چونکہ ابو طالب سے تعلق تھا اور ابو طالب کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر احسانات تھے، ٹھیک ہے، ہم پر یہ تو پابندی ہے کہ ہم جن کے ایمان، یعنی جو جن کا انتقال، جن کی وفات ایمان پر نہیں ہوئی، تو ان کے حق میں ہمارے لیے دعا کرنا یا مغفرت کی دعا کرنا وغیرہ، یہ ہمارے لیے درست نہیں ہے. ہم خاموشی اختیار کریں گے، لیکن دوسری طرف یہ بات بھی خیال رکھنی چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے تعلق تھا، تو کبھی کوئی ایسی بات نہ کہہ دیں ابو طالب کے حق میں جو نامناسب ہو. جتنی بات ہم نے پڑھ لی بس کافی ہے، اس سے زائد کوئی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، وہ چچا جنہوں نے آپ کا اتنا خیال رکھا، آپ کے اتنا ساتھ دیا، بلکہ مشرکین کے مقابلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، ان کے بارے میں کوئی ایسا جملہ نہ کہہ دیں جو نامناسب ہو. کچھ بعید نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ایذا کا باعث بن جائے اس طرح کا کوئی جملہ کہنا. تو اس لیے جتنا ہم نے پڑھ لیا اتنا پڑھ لیا، اس کے علاوہ ہم باقی معاملہ اللہ کے سپرد کرتے ہیں. یہ تو خیر ابو طالب کی بات ہو گئی، لیکن دوسری بات یہاں پر یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ کہا گیا کہ انک لا تہدی من احببت، اور دوسری طرف قرآن کریم میں ہے کہ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، آپ سیدھے راستے کی طرف ہدایت دے رہے ہیں، تو ایک طرف قرآن میں ہے کہ آپ ہدایت دے رہے ہیں، یہاں پر ہے کہ ہدایت نہیں دے سکتے. جنہوں نے پڑھا ہے ہدایت کا مفہوم، جو جانتے ہیں، ان کو تو کوئی اشکال نہیں ہوگا. یہ پورا جو اشکال ہوتا ہے اور یہ جو سوال ذہن میں آتا ہے کہ کیوں ایک طرف یہ کہا گیا کہ انک لتہدی اور ایک طرف یہ کہا گیا کہ انک لا تہدی، جس کے ذہن میں ہدایت کا مفہوم ہے اس کے ذہن میں تو یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوگا. لیکن بہرحال چونکہ ہر ایک کے ذہن میں یہ بات واضح نہیں ہوتی، تو ہم پہلے ہدایت کا مفہوم سمجھ لیتے ہیں کہ ہدایت کیا ہے. ہدایت کے معنی، اب یہ عربی زبان کے بعض اصطلاحات ہیں کہ یہ متعدی ہوتا ہے، یعنی اس کے بعد حرف الا آتا ہے، لام آتا ہے، نہیں آتا ہے، وہ ان بحثوں کو ہم چھوڑ دیتے ہیں. بہت سیدھے سادھے انداز میں اس کو سمجھ لیتے ہیں کہ لفظ ہدایت، اس کے بنیادی طور پر دو معنی ہیں. لفظ ہدایت بنیادی طور پر اس کے دو معنی ہیں. ایک ہے ہدایت کے معنی ہیں کسی کو راستہ بتا دینا، الدلالتو الموصلتو الی المطلوب جس کو کہا جاتا ہے، کسی کو راستہ بتا دینا. ایک شخص ہمیں پوچھتا ہے کہ مجھے فلانی جگہ جانا ہے، کیسے پہنچوں؟ ہم کہیں گے دیکھو یہ اس طرح یہاں سے سیدھے جاؤ گے، فلانا روڈ آئے گا، اس روڈ پہ اس طرف مڑنا ہے، پھر فلانا روڈ آئے گا اور یہ جگہ آئے گی، یہ علامات آئیں گی، وہاں سے مڑنا ہے. ہم اس کو بتا دیتے ہیں. اب وہ جاتا ہے نہیں جاتا ہے اس کی مرضی ہے، اس کا اختیار ہے، ہم اسے مجبور نہیں کر رہے، اس کو ساتھ بٹھا نہیں رہے، ہم نے اس کو بتا دیا، اب اس کی مرضی ہے وہ عمل کرے نہ کرے. ہدایت کا یہ مفہوم انبیاء کے لیے بھی ہے، اور صرف انبیاء کے لیے نہیں، صرف انبیاء کے لیے نہیں، بلکہ انبیاء علیہم السلام نے اپنے متبعین اور ماننے والوں کے لیے ذمہ داری چھوڑ دی تھی کہ دیکھو تم بھی یہ کام کرو، آپ کی زندگی میں بھی، انبیاء کی زندگی میں بھی، اور ان کے وفات کے بعد بھی یہ کام جاری رکھنا ہے. یہ ہدایت دینے کا، یعنی صحیح راستہ لوگوں کو بتانے کا کام، یہ انبیاء کے ذمہ تھا، امتوں کے ذمہ تھا. لیکن گزشتہ امتوں میں یہ سلسلہ جاری نہیں رہا، یہ امت چونکہ اخیری امت تھی، خیر امت تھی، تو اللہ تعالیٰ نے یہ سلسلہ اتنے سال گزرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے یہ سلسلہ باقی رکھا ہے. 1500 سال گزر گئے تقریباً، پھر بھی یہ سلسلہ چل رہا ہے الحمدللہ، اور یہ ہدایت دینے کا یعنی ہدایت کی بات اور صحیح راستہ بتانے کا سلسلہ ابھی تک جاری ہے الحمدللہ۔ ہدایت کے دوسرے معنی ہیں کسی کو منزل مقصود تک پہنچا دینا۔ پہلے والے کی مثال ہم نے یہ لیے لی کہ کوئی ہم سے پوچھتا ہے فلانی جگہ جانا ہے، ہم اسے راستہ بتا دیتے ہیں۔ دوسری اس کی دوسرے دوسرے معنی ہدایت کے ہیں کہ کوئی ہم سے راستہ پوچھتا ہے کہ فلانی جگہ جانا ہے، ہم کہتے ہیں ساتھ بیٹھ جاؤ، گاڑی میں ہم ہیں، ہم اپنے ساتھ اس کو بٹھا لیتے ہیں، بیٹھ جاؤ، اس کو وہاں اتار دیا، جہاں اس کو پہنچنا تھا وہاں پہنچا دیا۔ یہ ہے منزل مقصود تک پہنچا دینا۔ ایک ہوتا ہے الدلالة على ما يوصل الى المطلوب، وہ راستہ بتا دینا، وہ پہلے والے معنی تھے، اور دوسرا تھا الدلالة الموصلة الى المطلوب، کہ یعنی مقصد تک انسان پہنچا دے کسی کو۔ تو ایک ہوتا ہے راستہ بتا دینا، على ما يوصل الى المطلوب، وہ راستہ بتا دینا، اور دوسرا ہے کہ انسان وہیں پر پہنچا دے، منزل مقصود پر جا کر وہاں جہاں اس کو جانا ہے وہاں پہنچا دے۔ کوئی کہتا ہے فلانی جگہ جانا ہے، فلانے گھر جانا ہے، فلانی مسجد جانا ہے، تو ہم اس کو لے جائیں، ہاتھ پکڑ کے لے جائیں، گاڑی تھی ساتھ بٹھا کر لے جائیں، تو یہ مقصد تک پہنچا دینا۔ یہ دوسرے معنی کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یعنی گویا ہمارے لحاظ سے منزل مقصود تک پہنچنے کے کیا معنی؟ ہدایت دے دینا، دل میں ایمان کا اتر جانا، اعمال کی توفیق کا مل جانا، یہ ہدایت ہے۔ یہ کام اللہ تعالیٰ نے کسی کے اختیار میں نہیں رکھا، اپنے اختیار میں رکھا ہے۔ ہاں، اسباب کے درجے میں کسی کو ذریعہ اور سبب بنا دیتے ہیں۔ انک لا تہدی من احببت، میں دوسری ہدایت کی بات چل رہی ہے کہ کسی کو منزل مقصود تک پہنچا دینا، اس کو ایمان اس کے دل میں ڈال دینا، یا اس کو نیک اعمال کی توفیق دے دینا، یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے۔ انک لا تہدی من احببت، یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں۔ آپ کوشش کر سکتے ہیں، آپ راستہ بتا سکتے ہیں، آپ اس کے لیے دعا کر سکتے ہیں، آپ اس کے اسباب بن سکتے ہیں کہ وہ ہدایت پر آ جائے، لیکن توفیق اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ مکہ والوں کے لیے کوششیں کی، خوب کوششیں کی، ان کی تکلیفوں پر صبر کیا، خوب صبر کیا، لیکن وہ آخر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے در پہ رہے، اور پھر مزید ہجرت کے بعد 8 سال گزر گئے، فتح مکہ ہوا، اب توفیق ہوئی، اب جا کر وہ صحابیت کا شرف حاصل کر رہے ہیں۔ انک لا تہدی من احببت، کسی کو منزل مقصود تک پہنچانا، اس کو توفیق دے دینا، آپ کا اختیار نہیں ہے۔ اب یہ جو دوسرے معنی ہے ہدایت کے دوسرے معنی جو ہیں، اس معنی کے میں پھر بہت بڑی، شروع سے لے کر اخیر تک اس کے بہت سے درجات ہیں، اس کے بہت سے درجات ہیں۔ یعنی اس کے درجات میں ایک شخص کفر سے اسلام میں داخل ہو جاتا ہے، ایمان قبول کر لیتا ہے، اس کے بعد پھر وہ مزید اللہ کے قرب حاصل کرتا ہے، اعمال صالحہ کی اس کو توفیق ملتی ہے، اور مزید ترقی کرتا ہے، اور ترقی کرتا ہے، بڑھتا رہتا ہے، بڑھتا رہتا ہے۔ اس کے درجات اتنے زیادہ ہیں جس کی کوئی انتہا نہیں ہے، یعنی ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے کہ کتنے درجات ہوں گے۔ اس لیے کہ انبیاء علیہم السلام بھی اپنے لیے مزید ہدایت کے طلبگار ہوا کرتے تھے، خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے لیے ہدایت کی دعا کیا کرتے تھے، تو کتنا اونچا درجہ ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کوئی سمجھ نہیں سکا، اتنا اونچا مقام، اور اس مقام پر ہوتے ہوئے مزید ہدایت کے طالب ہیں، تو اس کے درجات کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اور اسی طرح یہ تو سب اختیاری ہدایات ہو گئیں، کسی کو راستہ بتا دیا یا کسی کو توفیق دے دی اور اس کے بعد وہ عمل کرے نہ کرے، یہ سب اختیاری چیزوں میں ہوتا ہے۔ ہدایت کی ایک قسم ہے غیر اختیاری، یعنی گویا اللہ تعالیٰ نے کسی کے دل میں بات ڈال دی، یہ کرنا ہے، اور وہ کر لیتا ہے، اس کا ثواب سزا وغیرہ سے تعلق نہیں ہے، یہ عام ہے۔ سورج کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کر دی، یہ کام کرنا ہے، وہ کام کرتا رہتا ہے، وہ الشمس تجری لمستقر لها، چاند کے ذمے ذمہ داری ہے، وہ اپنا کام کرتا ہے، بادلوں کے ذمے ذمہ داری ہے، وہ اپنے کام کرتے ہیں، تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کے لحاظ سے عقل و شعور اور سمجھ رکھتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے ذمہ کام دے دیا ہے، وہ کام کرتے رہتے ہیں، وہ بھی ہدایت ہے۔ ایک بچہ، پرندے کا بچہ انڈے سے نکلتا ہے، چوزہ ہے، چھوٹا سا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے سمجھ دے رکھی ہے کہ کیا کرنا ہے، بھوک لگے تو کس طرح منہ کھولنا ہے۔ تمام مخلوق میں اللہ تعالیٰ نے ہدایت اجباری کا وہ درجہ رکھا ہے جس کو جتنی ضرورت ہے اس کے موافق۔ یہ درختوں میں بھی ہے، پتھروں میں بھی ہے، جمادات میں ہے، حیوانات میں ہے، ہر ایک میں درجہ بدرجہ ان کی حیثیت کے لحاظ سے ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے۔ یہ دیواریں، پتھر وغیرہ، یہ ہمارے لحاظ سے تو ان میں کوئی سمجھ نہیں، اللہ تعالیٰ کے لحاظ سے ہے ان میں سمجھ، ہمیں محسوس نہیں ہوتا، اس لیے ہم ان کو غیر ذوی العقول کہہ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے لحاظ سے تو یہ سمجھدار ہے۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ اپنے کپڑے رکھے ایک پتھر پہ، غسل کرنے کے لیے تشریف لے گئے، کھلی جگہ تھی، غسل کے لیے تشریف لے گئے، پتھر کے اوپر کپڑے رکھے، صحیح روایت ہے، تو اللہ تعالیٰ کا کرنا یہ ہوا کہ وہ پتھر جس پر کپڑے رکھے ہوئے تھے، وہ پتھر بھاگنے لگا، جانے لگا کپڑے لے کر۔ ایک نظام تھا باقاعدہ، صحیح روایتوں میں اس کا ذکر ملتا ہے، کسی نے پڑھی ہوگی ان کے ذہن میں ہوگی۔ بہرحال میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ پتھر بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی عقل و شعور اور سمجھداری دی ہے، لیکن کبھی وہ شعور ظاہر ہوتا ہے، کبھی نہیں ہوتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جب منبر بنایا گیا تو ایک ستون تھا جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کھجور کے درخت کا تنا تھا جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگایا کرتے تھے منبر بننے سے پہلے۔ جب منبر بن گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف لے گئے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم فرماتے ہیں، صحیح روایت ہے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم فرماتے ہیں کہ ہمیں بچے کے رونے جیسی آواز آنے لگی، ہم سوچ رہے تھے کہاں سے آواز آ رہی ہے، کون رو رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کھجور کے درخت کے تنے پہ کے پاس تشریف لے گئے، اس پر ہاتھ رکھا تو اس سے رونے کی آواز آ رہی تھی، وہ رونے کی آواز بند ہو گئی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فراق کے غم میں رو رہا تھا۔ صحیح روایت ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فراق میں کہ اب منبر بن گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے چھوڑ دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جدائی کے غم میں رو رہا تھا وہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ہاتھ رکھا تو اس کا رونا بند ہو گیا، اس میں بھی سمجھ تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے درخت اور پتھر وغیرہ، پتھروں کے پاس سے آپ گزرتے تھے، آپ کو سلام کیا کرتے تھے۔ بہرحال کئی روایات ہیں، کئی احادیث ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے، کئی آیات ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے عقل و شعور اور سمجھداری رکھی ہے۔ ہاں ولیکن لا تفقہون تسبیحہم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم سمجھ نہیں سکتے ہو۔ تو خیر، ان سب کو بھی اللہ تعالیٰ نے کسی نہ کسی کام کے لیے رکھا ہوا ہے، ان کے ذمے کوئی ذمہ داری دی ہوئی ہے اور وہ کام کر رہے ہیں، وہ بھی ہدایت ہے۔ پھر انسانوں میں ہم دیکھ لیں، یہ تو ہم جمادات کی بات کر رہے تھے، جانوروں کی بات کر رہے تھے، انسانوں میں ہم دیکھ لیں کتنے ہیں جن کے شرعی مسائل کے لحاظ سے ہم نے دیکھیں، جس کا آخرت سے جزا سزا کے ساتھ تعلق ہو، ویسے ہی انسانوں کی سوچیں اللہ تعالیٰ نے کتنی مختلف بنائی ہیں۔ چونکہ دنیا میں مختلف قسم کے کام ہونے، کاموں کی ضرورت ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کسی کے ذہن میں ڈال دیا کہ اچھا مجھے یہ کام کرنا ہے، کسی کے ذہن میں ڈال دیا کہ یہ کام کرنا ہے، کسی کے ذہن میں ڈال دیا یہ کام کرنا ہے، سب کام چلتے رہتے ہیں۔ ایسے لوگ بھی ہیں جو پورا دن بیٹھ کر کام کرتے ہیں، ایسے لوگ بھی ہیں جو پورا دن چلتے پھرتے کام کرتے ہیں، ایسے بھی لوگ بھی ہیں جو صرف کسی خاص کام ان کے ذمے مقرر کر دیا گیا وہ کام کر لیں گے، کسی کے ذمے سامان اٹھا کر رکھنا ہے، کسی کے ذمے صفائی ہے، کسی کے ذمے پکانا ہے، کسی کے ذمے کھانا چیزیں خرید کر لانا ہے، کہاں کہاں بڑے بڑے نظامات چل رہے ہیں، انتظامات چل رہے ہیں، اور ہر ایک اپنے اپنے کام میں لگا ہوا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جس کے ذہن میں جس کی جیسی سوچ، جس کے لیے جیسے اسباب، وہ اپنے لحاظ سے کام کرتا رہتا ہے، پورا نظام دنیا کے اسی بنیاد پر چلا۔ سب اگر ایک ہی کام میں لگ جاتے دنیا کے نظام باقی نہ رہتا۔ بہرحال ہم کسی اور کو کسی کام میں دیکھیں تو اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ دیکھو کسی پیشے کو حقیر نہ سمجھو۔ جوتے سینے والا اگر جوتے نہ سیتا تو پھر وہ کام کون کرتا، کپڑے سینے والا کپڑے نہ سیتا تو وہ کام کون کرتا۔ ہر پیشے کی ضرورت ہے، ہر کام کی ضرورت ہے۔ جس طرح بعض کاموں کو اعلیٰ سمجھا جاتا ہے، بعضوں کو ادنا، ये लोगों की सोच है, वरना ज़रूरत हर काम की है। अदना काम करने वाले अपना काम छोड़ देंगे तो आला वालों को नीचे आकर वो काम करना पड़ेगा। बहरहाल, ये हिदायत मिन जानिब अल्लाह है, किसी के जहन में कोई बात डाल दी, किसी के जहन में कोई बात डाल दी। इन्नका ला तहदी मन अहबबता, सूरह आला जो है वहाँ पर उसकी कुछ तफसील आती है। सब्बिह इस्म रब्बिकल आला अल्लज़ी खलक़ फ़सव्वा वल्लज़ी क़द्दर फ़हदा। अल्लाह ताला ने काम तजवीज़ किया कि ये सब काम होने चाहिए, तो हर एक के जहन में डाल दिया तुम ये कर लो, तुम ये कर लो, तुम ये कर लो। क्यों कर रहा है? बस मेरे लिए यही इसबाब, मुझे यही पसंद आया। इन्नका ला तहदी मन अहबबता वलाकिन अल्लाह यहदी मन यशा। हिदायत आप नहीं दे सकते जिसे चाहें, अल्लाह ताला जिसे चाहता है हिदायत देता है और जानता है कि कौन इस काबिल हैं कि उन्हें हिदायत दी जाए। वह हुवा आलम बिल मुहतदीन, हिदायत कबूल करने वालों को वो जानता है। ये तो आयत का मफहूम वाज़ह हो गया। एक बात और है यहाँ पर जो बाज़ उलमा ने लिखी है कि मन अहबबता, आप हिदायत नहीं दे सकते जिसे आप चाहें, लेकिन वलाकिन अल्लाह यहदी मन यशा। मन यशा का तर्जुमा जो आम तौर से मुफस्सिरीन ने किया वो ये है कि अल्लाह हिदायत देता है जिसे अल्लाह चाहता है, अल्लाह की मर्ज़ी है। बात सही है, अक्सर ने यही तर्जुमा किया है। बाज़ उलमा ने इसका तर्जुमा ये किया एहतमाल के दर्जे में कि अरबी ज़ुबान में ये तर्जुमा भी हो सकता है कि मन मन जो है जिसे अल्लाह चाहे हिदायत दे दे, जिसको हम कह रहे हैं मफ़ऊल वाला तर्जुमा, जिसको अल्लाह हिदायत देना चाहते हैं दे देते हैं, अल्लाह ताला को इख्तियार है। एक तर्जुमा जो पहला है जमहूर का। दूसरा तर्जुमा बाज़ों ने यह फरमाया कि मन यहाँ फ़ाइल के माने में हम इसको ले लें कि अल्लाह ताला हिदायत देते हैं किसको, जो हिदायत कबूल करना चाहता है। मन यशाओ, अल्लाह उसे हिदायत देते हैं जो चाहता है हिदायत कबूल करना, जो हिदायत कबूल करना चाहता है, जिसे अल्लाह हिदायत जिसे देना चाहते हैं, नहीं जो कबूल करना चाहता है। यानी इसका मतलब यह है कि इंसान में तलब होती है तो अल्लाह ताला दे देते हैं, बग़ैर तलब के अल्लाह ताला नहीं देते। ये एक माना है। ये बात भी दुरुस्त है कि इंसान के अंदर जब तलब होती है, अब अल्लाह ताला ने अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का एहसान है कि अल्लाह ताला ने हमारे अंदर एक तलब रखी थी कि हम अल्लाह ताला को राज़ी करने के लिए कुछ हदीस और तफसीर का सबक पढ़ लिया करें, तो अल्लाह ताला ने ही तलब पैदा की है और अल्लाह ताला ने असबाब भी मुहैया कर दिए हमारे लिए। इन्नका ला तहदी मन अहबबता वलाकिन अल्लाह यहदी मन यशा, जो चाहता है अल्लाह ताला उसको सही रास्ता भी बता देते हैं। अब हिदायत पर होने की कैसे हम कैसे समझेंगे कि अल्लाह ताला ने हमें हिदायत दी है? हम कैसे समझ सकते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें हिदायत दी है? इसलिए कि असल मंजिल मकसूद वो तो आखिरत में पता चलेगा जब जन्नत में इंसान चला जाएगा। दुनिया में कैसे हम पहचाने कि यह हिदायत पर है या नहीं है? दुनिया में हिदायत क्या है? अल्लाह ताला को राजी करने वाले जो काम हैं उन कामों में इंसान लगा रहे, अल्लाह को नाराज़ करने वाले कामों से बचता रहे, अल्लाह को राज़ी करने वाले काम करता रहे, ये हिदायत है, ये मंजिल मकसूद है दुनिया के एतबार से। किसी शायर ने बड़ी अच्छी बात कही, आबत है जस्तजू बहरे मोहब्बत के किनारे की, बस इसमें डूब ही जाना है ए दिल पार हो जाना। ये मोहब्बत अल्लाह के अहकाम पर अमल करना, ये बहरे मोहब्बत जो है उसका किनारा नहीं है। इंसान उसमें चलता रहे चलता रहे चलता रहे चलता रहे, तो बस यहाँ पर भी यही है कि इंसान शरीयत के अहकाम पर अमल करता रहे करता रहे, बस इसी में इंसान ज़िंदगी भर गुजार दे, कोशिश करता रहे, इस कोशिश में अल्लाह ताला लगाए रखें, यही हिदायत यही मंजिल मकसूद है। ये कोशिश का नतीजा अल्लाह ताला से दुआ करते रहें कि अल्लाह इसमें कबूलियत डाल दें और अपने अपने नेक बंदों में शामिल फरमा दें। आगे चलते हैं। وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا। अब बाज़ गैर मुस्लिम, वो चूंकि उनको ये तो मालूम था कि ये कुरान बिल्कुल सच है और इनकार की कोई ज़ाहरी वजह भी समझ में नहीं आ रही थी कि हम कैसे इनकार करें। इनकार करना चाह रहे हैं, दिल नहीं मानता कि हम अपने आबा अजदाद वाला दीन छोड़ें, लेकिन इतनी सही बात है, कुरान इतना हक है, इतनी इसमें सदाकत है, انکار کریں تو ہم بیوقوف نظر آتے ہیں کہ ہم کیسے انکار کر رہے ہیں. اتنی سچی بات, ابھی بھی جب کسی غیر مسلم کو, کسی ہندو کو اس کے کتابوں سے سمجھایا جائے, دیکھو تمہاری کتابوں میں ہی لکھا ہوا ہے, کیا اب بھی تم ماننے کے لیے تیار ہو؟ تو بیچارے کے پاس جب کوئی جواب نہیں ہوگا, کسی بائبل کو ماننے والے سے ہم یہ کہیں تمہاری بائبل میں یہ لکھا ہوا ہے, دیکھو اس کے لحاظ سے یہ تمہاری کتاب میں یہ غلطی ہے اور دیکھو قرآن یہ کہہ رہا ہے, اس کے سامنے حق واضح ہو جاتا ہے جب اور اس کو کوئی سمجھا دیتا ہے, تو انسان کے پاس دلائل کے اعتبار سے کوئی وجہ باقی نہیں رہتی کہ بات قبول نہ کریں. تو کبھی کبھی وہ دوسرا طریقہ اختیار کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے وہ بھی قرآن میں اس کو بھی قرآن میں ذکر فرما دیا, وَقَالُوا إِن نَتَّبِعِ الْهُدَى مَعَكَ, اور بعض مشرکین یہ آپ سے کہتے ہیں کہ اگر ہم آپ کے ساتھ ہدایت کی اتباع کر لیں گے, جانتے ہیں کہ ہدایت ہے, ہدایت کی اتباع اس کا مطلب ہے جانتے ہیں کہ ہدایت ہے, اگر ہم ہدایت کی پیروی کر لیں آپ کے ساتھ مل کر تو لوگ ہمیں مار ڈالیں گے, ہماری جان کا خطرہ ہے, ہماری قوم کے لوگ ہمیں چھوڑیں گے نہیں, نتخطف من ارضنا, ہمارے زمین سے ہمیں اچک لیا جائے گا. اور یہ چیز عام طور پر لوگ یہ یا اس کے قریب قریب بہانے کر لیتے ہیں. جب کوئی دلیل کی دنیا میں اگر دیکھا جائے تو دلیل کے لحاظ سے جب کوئی بحث باقی نہیں رہتی تو کہتے نہیں ہمارے خاندان کے, وہ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے خاندان کے لوگ ہیں نا ہمارے ساتھ بہت سخت مخالفت کریں گے, وہ بہت مشکل. ہاں مشکل تو ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, مشکل ہے, لیکن جنت اور دوزخ کا مسئلہ ہے. وقالوا ان نتبع الهدى معك نتخطف من ارضنا, اب چونکہ یہ مسائل اس وقت بھی پیش آئے تھے اور قیامت تک پیش آنے والے تھے, اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کو بیان کر دیا کہ کوئی ہمارے سامنے یہ بات کہتا ہے تو ہم اس کو کیا جواب دیں, قرآن اس کو کیا جواب دیتا ہے. اب ہم آگے دیکھتے ہیں کہ قرآن اس کے بارے میں کیا جواب دے رہا ہے. مختلف جواب ہیں, ہم دیکھ لیں اس موقع کے لحاظ سے کیا مناسب جواب ہے. نمبر ایک, اولم نمکن لهم حرما آمنا یجبا الیہ ثمرات کل شیء رزقا من لدنا ولکن اکثرهم لا یعلمون. پہلا جواب, ہم آیتوں کو ایک انداز سے سمجھ لیتے ہیں تاکہ بس بات واضح ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب یہ دے رہے ہیں, اولم نمکن لهم حرما آمنا, کیا ہم نے ان کو مکن, تمکین کے معنی ہوتے ہیں کسی جگہ جمع دینا رہنے کے, یعنی انسان ایک جگہ رہ رہا ہے وہاں پر اچھی طرح جمع ہوا ہے کاروبار, اس کا خاندان وغیرہ جمع ہوا ہے, نوکل لهم, کیا ہم نے ان کو رہنے کے لیے نہیں دیا, کیا ہم نے ان کو جگہ نہیں دی رہنے کے لیے امن والے حرم میں؟ مکہ مکرمہ اور اس کے اطراف, اس کے حدود, پوری جو حرم جو کہلاتا ہے, پورا علاقہ جس میں مکہ مکرمہ مسجد عائشہ تک کا تنعیم والا علاقہ وہاں تک شامل ہے اور پھر دوسری طرف مزدلفہ وغیرہ وہ سب علاقے شامل ہیں, منیٰ وغیرہ کے پورے مزدلفہ عرفات تک کا علاقہ تقریباً شامل ہے, تو یہ پورا حرم کہلاتا ہے. مشرکین مکہ بھی اس علاقے میں کسی کو قتل کرنا اس کو گناہ سمجھتے تھے, اس جگہ کے احترام کرتے تھے. اس زمانے کے دوسرے جو اقوام, دوسرے جو قبائل تھے باہر رہتے تھے, وہ بھی مکہ والوں پر حملہ نہیں کرتے تھے کہ نہیں نہیں ان کو نہ چھیڑو, حرم میں رہنے والے لوگ ہیں, حرم کے اندر کسی کو پریشان نہیں کر سکتے. اور اصحاب فیل کے واقعے کے بعد تو اور زیادہ مکہ والوں کے احترام بڑھ گیا تھا. اولم نمکن لهم حرما آمنا, کیا ہم نے ان کو رہنے کے لیے نہیں دیا امن والا حرم, یجبا الیہ ثمرات کل شیء, جہاں پر لائے جاتے ہیں ہر طرح کے میوے, وہاں کوئی اگتا نہیں, پیداوار اگتی, وہاں پیداوار نہیں ہے, بلکہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا کہ واد غیر ذی زرع, ایسی جگہ میں نے رکھا ہے یا اللہ تیرے حکم سے کہ یہاں پر تو کوئی پیداوار نہیں کہ گھاس پتے کھا کر بھی کوئی گزارے کر لے, پانی بھی نہیں ہے, پانی تو پھر اللہ تعالیٰ نے زمزم کی شکل میں وہاں ظاہر فرما دیا, پیداوار نہیں ہے, لیکن ہر طرف سے پیداوار وہاں آتی ہے, ہر طرح کے پھل مل جاتے ہیں وہاں پہ. اولم نمکن لهم حرما آمنا یجبا الیہ ثمرات کل شیء, جہاں پر لائے جاتے ہیں ہر طرح کے میوے, رزقا من لدنا, ہماری طرف سے روزی کے طور پر, لیکن اکثر لوگ پھر بھی ان باتوں کو سمجھتے نہیں. یہ تو ہو گیا حرم میں رہنے والے, لیکن یہی جواب ہم کینیڈا میں رہنے والوں کو, امریکہ میں رہنے والوں کو، دنیا کے کسی اور علاقے میں رہنے والوں کو دے سکتے ہیں کہ دیکھو اب تمہارے پاس یہ عذر نہیں ہے، اس لیے کہ قانون تمہاری حفاظت کر رہا ہے، تم اسلام قبول کرو اور تمہیں حفاظت قانون کی طرف سے حفاظت تمہیں حاصل ہے، کوئی تمہیں اسلام قبول کرنے کی بنا پر مار نہیں سکتا، قتل نہیں کر سکتا ہے، عموماً حفاظت رہتی ہے، اور دنیا کے اکثر علاقوں میں ایسا ہی ہوتا ہے. بہرحال یہ پہلا جواب ہو گیا، کسی جگہ یہ جواب انسان کو مناسب لگے وہ جواب دے دے، کوئی سمجھدار ہے اس کو آگے والی باتیں سمجھائی جا سکتی ہیں، وہ کیا. دوسرا جواب، وکم اہلکنا، بہرحال مکہ والوں کے لیے تو یہ عذر تھا ہی نہیں، مکہ والے کیسے یہ بہانہ کر سکتے ہیں کہ ہمیں اچک لیا جائے گا، قتل کر دیا جائے گا. اگر کسی جگہ ایسا ہو بھی تو آگے والے جواب ہیں، وہ دیکھ لو. وکم اہلکنا من قریت بطرت معیشتہا فتلک مساکنہم لم تسکن من بعدہم الا قلیلا وکنا نحن الوارثین. دوسرا جواب یہ ہے کہ آپ جو یہ بات کہتے ہیں کہ اگر ہم نے حق بات کو قبول کر لیا اور ہدایت اور اسلام میں داخل ہو گئے تو ہمیں ہماری جان کا خطرہ ہے، ذرا تاریخ تو دیکھ لو، ذرا کوئی تاریخ اٹھا کر پڑھ کر دیکھ لو کہ گزشتہ امتوں میں جو ہلاکت آئی، جو عذاب آیا، جو سخت پکڑ آئی تھی، وہ حق قبول کرنے والوں پر آئی تھی یا نہ قبول کرنے والوں پر آئی تھی. نوح علیہ السلام کے زمانے سے ہی دیکھ لو کہ ہلاکت کس پر آئی تھی. نوح علیہ السلام تو السلام کو تو اللہ نے بچایا، ان کے ساتھیوں کو بچایا، ہلاکت آئی، غرق ہوئے تو کون ہوئے تھے؟ جو ایمان میں داخل نہیں ہوئے. ہود علیہ السلام کے زمانے میں ایسا ہی ہوا، صالح علیہ السلام کے زمانے میں ایسا ہی ہوا، فرعون کے زمانہ دیکھ لو اس وقت بھی ایسا ہی ہوا. تاریخ سے نہ واقف ہو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کم اہلکنا من قریتن، کتنی ہی بستی والے ہیں جن کو ہم نے ہلاک کر دیا. اپنی معیشت پر وہ اتراتے تھے، اچھا ہمارے پاس یہ ایسے مکانات، اتنے بڑے بزنس، اتنا مال و دولت. فتلک مساکنہم، دیکھ لو یہ ان کے مکانات ہیں. لم تسکم من بعدہم الا قلیلا، جن میں ان کے جانے کے بعد نہیں رہا گیا مگر کچھ تھوڑی دیر کے لیے. یعنی مکانات ٹوٹے پڑے ہوئے ہیں، اور گزرتے ہوئے مسافرین دیکھتے ہیں، اچھا کوئی حجرہ ہے، کوئی کمرہ ہے، اچھا چلو ٹھیک ہے، کوئی غار ہے، چلو ٹھیک ہے، گزرتے ہوئے مسافرین وہاں کچھ دیر ٹھہر جاتے ہیں، آرام کر لیتے ہیں. یہ ہے کہ کچھ دیر کے لیے لوگ وہاں ٹھہر جاتے ہیں، کوئی رہنے والا نہیں ہے، بیکار پڑے ہوئے مکانات ہیں. کیا ان کی معیشت، کیا ان کے مکانات، ابھی بھی وہ مکانات مکہ والوں کے زمانے میں بھی، ایک اس وقت بھی وہ ملک شام جاتے ہوئے راستے میں مدائن صالح وغیرہ آتا تھا، صالح علیہ الصلاۃ والسلام جہاں قوم ثمود رہتی تھی وہ بستیاں آتی تھیں، پہاڑوں میں بنے ہوئے مکانات تھے، لوگ سفر کرنے والے لوگ مسافرین رات میں کچھ دیر کے لیے وہاں ٹھہر جاتے تھے. لم تسکم من بعدہم الا قلیلا، ایسی معیشت کیا کام آئی ان کو، تباہی آئی ان پر. وکنا نحن الوارثین، اور ہر چیز کے وارث ہم ہی ہو جاتے ہیں، ہم ہی وارث ہیں ہر چیز کے. وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في امها رسولا يتلو عليهم اياتنا وما كنا مهلك القرى الا واهلها ظالمون. اچھا، گزشتہ امتوں پر جب ہلاکت آئی تو جنہوں نے ایمان قبول نہیں کیا ان پر ہلاکت آئی تھی، ایمان قبول کرنے والوں پر عذاب نہیں آیا. اب اسی کو اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ تو پھر فرعون اتنے زمانے تک حکومت کرتا رہا، اتنی بڑی بادشاہت اس کو ملی، اہل مکہ اتنے عرصے سے، اتنا زمانہ ہو گیا کفر و شرک پر ہیں، ان پر تو کوئی ہلاکت نہیں آئی، کوئی عذاب نہیں آیا. تو اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے ایک اصول بنایا ہے، وہ یہ کہ وما کان ربک مہلک القرى، اللہ تعالیٰ بستی والوں کو ہلاک نہیں کرتے، کسی بستی پر آفت اور ہلاکت نازل نہیں کرتے، یہاں تک کہ ان بستیوں میں، کسی بڑی بستی میں، یعنی کسی بڑے علاقے، بڑے شہر میں اللہ تعالیٰ کوئی پیغمبر بھیج دیں جو ان کے سامنے ہمارے آیتیں تلاوت کرتے ہوں. اب تک چونکہ مکہ والوں کے پاس کوئی نبی نہیں آیا تھا، اسماعیل علیہ السلام کے بعد سے لے کر اتنے طویل زمانہ گزر گیا، کوئی پیغمبر نہیں آیا، تو اس لیے ان کو چھوٹ دی گئی تھی. اب نبی آ گیا، اب چھوٹ نہیں رہی زیادہ. وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في امها، امها يعني ام القرى، مکہ مکرمہ کو ام القرى کہا گیا، یعنی ہاں کہ زمین لوٹ رہی ہے قرآن کی طرف، قرآن میں دوسری جگہ ام القرآن کا لفظ بھی آیا اس کے لیے، تمام بستیوں کی ماں، تمام دنیا کی تمام آبادیوں کی ماں اور بنیاد، اس لیے کہ وہ مرکز ہے تمام مسلمانوں کا. گزشتہ زمانے کے انبیاء بھی جہاں جہاں رہتے تھے وہ حج کرنے کے لیے گئے تھے مکہ مکرمہ. موسیٰ علیہ السلام گئے، عیسیٰ علیہ السلام بعد میں بھی جائیں گے قرب قیامت جب نزول ہوگا، اس کے بعد وہ جائیں گے، تشریف لے جائیں گے احرام باندھ کر. اور انبیاء علیہ السلام بھی مکہ مکرمہ گئے ہیں، نوح علیہ السلام گئے ہیں. تو یہ ام القرآن ہے، تمام اہل حق کا مرکز مکہ مکرمہ ہے، ایک معنی. اور دوسرا اس اعتبار سے بھی ام القرآن ہے کہ دنیا سب سے پہلے، جب پورا علاقہ پانی ہی پانی تھا، سب سے پہلے علاقہ جو خارج ہوا اور خشک ہوا، خشکی کا علاقہ دنیا میں وجود میں آیا، وہ کعبہ والی جگہ تھی. وہ علاقہ اوپر ابھرا ہوا تھا اور وہاں پانی نہیں تھا، وہ وہاں سے دنیا بننی شروع ہوئی، خشکی کا علاقہ بننا شروع ہوا اور پھیلتے 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 پوری دنیا میں پھیلا. یہ بات دوسری بات درست ہو یا نہ ہو، لیکن بہرحال پہلی بات تو درست ہے کہ تمام اہل اسلام کی مرکہ مرکز وہ مکہ مکرمہ ہے. بہرحال دونوں معنی ہو سکتے ہیں، ظاہری لحاظ سے بھی ام القرآن ہے اور مرکز اسلام ہونے کے لحاظ سے بھی ام القرآن ہے مکہ مکرمہ. تمام مسلمان قیامت تک آنے والے اب رخ کریں گے نماز پڑھتے ہوئے تو کعبہ کی طرف، کعبہ کا رخ کر کے نماز پڑھیں گے، مکہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں گے. حتی یبعث فی امہا رسولا یتلو علیہم آیاتنا. تو جب ام القرآن اور بڑی بستی جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بھیج دیا، تو اس کے بعد اگر لوگ بات نہیں مانتے تو پھر عذاب کا سلسلہ رہتا ہے. اللہ تعالیٰ کسی قوم کو، کسی بستی والوں کو ہلاک نہیں کرتے، یہاں تک کہ وہاں کی بڑی بستی میں اللہ تعالیٰ، بڑی آبادی میں اللہ تعالیٰ کوئی پیغمبر بھیج دیں جو ان کے سامنے ہماری آیتیں تلاوت کرتے ہوں. وما كنا مهلك القرى الا واهلها ظالمون. ہم کسی بستی والوں کو ہلاک نہیں کرتے مگر اس حال میں کہ وہاں والے ظلم کر رہے ہوں. ظلم کب ہوتا ہے؟ جب حق بات ان تک پہنچ جائے اور حق بات ان کو سمجھا دی جائے، اور ان کی بات یعنی سمجھانے کے بعد پھر وہ ضد کی وجہ سے جب بات نہیں مانتے تو ظلم ہے. اگر ان تک حق بات پہنچی ہی نہیں ہے تو پھر ظلم نہیں پایا گیا، حق بات پہنچنے کے بعد وہ انکار کریں تو پھر وہ ظلم ہوتا ہے. مکہ والوں پر اب تک عذاب اس لیے نہیں آیا، پکڑ اس لیے نہیں آئی، اس وجہ سے کہ ان تک ابھی کوئی پیغمبر نے دعوت پہنچائی نہیں ہے. پھر اگر یہ، بہرحال دو جواب ہو گئے یہاں تک. کوئی کہتا ہے کہ میری جان کا خطرہ ہے، اس لیے میں حق بات اور اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا. تو ایک تو یہ ہے کہ اچھا، تم جہاں رہتے ہو کیا وہاں تمہارا ملک، ملک کا قانون تمہاری حفاظت نہیں کرتا؟ ظاہر ہے کرتا ہے. اچھا، گزشتہ تاریخ دیکھو کہ عذاب جب آیا تھا تو کون سی قوم پر آیا تھا، اہل حق پر یا اہل باطل پر آیا تھا؟ دو باتیں ہو گئیں. اور تیسری بات کہ اگر کسی وجہ سے تمہیں تکلیف پہنچتی بھی ہے کلمہ پڑھنے کی وجہ سے اور حق بات قبول کرنے کی وجہ سے، اگر تمہارے اوپر کوئی تکلیفیں آتی بھی ہیں تو وما اوتیتم من شیئن فمتاع الحیات الدنیا وزینتها. ما اوتیتم من شیئن، جو کچھ بھی تمہیں دیا گیا ہے دنیا میں، مال ہے، عزت ہے، شہرت ہے، راحت ہے، دنیا کے آرام ہے، جتنی چیزیں تمہیں دی گئی ہیں دنیا میں، فمتاع الحیات الدنیا وزینتها. یہ دنیاوی زندگی میں کچھ عرصہ فائدے کی چیز ہے، کچھ عرصہ فائدہ اٹھانے کے لیے ہے، اور دنیاوی زندگی کی زینت اور رونق ہے. ما عند اللہ، حق قبول کرنے کے نتیجے میں تمہیں اصل دنیا نہیں مل رہی، اصل آخرت مل رہی ہے. اور جو کچھ اللہ کے پاس تمہیں ملے گا خیرن، وہ بہت بہتر بھی ہوگا اور ہمیشہ رہنے والا بھی ہوگا. دنیا کی تکلیفیں بھی چھوٹی کم اور رہنے کچھ عرصے کے لیے ہوتی ہیں، اور آخرت کی تکلیف اگر آئی کسی کو تو ہمیشہ کے لیے ہے. اور نعمتوں کا بھی یہی حال ہے، دنیا کی نعمتیں چھوٹی نعمتیں تھوڑی دیر کے لیے، آخرت کی نعمتیں بڑی نعمتیں اور ہمیشہ کے لیے. وما عند اللہ خیر وابقا. تو یہ آخری بات کا تو پھر کوئی جواب ہے ہی نہیں کہ دنیا کو آخرت سے کیا مقابلہ. دنیا میں اگر کچھ تکلیف پہنچ گئی، خاندان کے لوگ مخالفت کریں گے، ہو بھی جائے، جان خطرے میں بھی آ جائے بالفرض، تو بہرحال وما عند اللہ خیر وابقا. اللہ کے پاس جو کچھ ہے وہ تو بہتر ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے، افلا تعقلون، کیا اتنی بات بھی تم نہیں سمجھتے؟ یہ ہم نے آیتوں کا ظاہری مفہوم سمجھا ہے تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ ان آیتوں میں اللہ تعالی ہمیں کیا سبق دے رہے ہیں، کہ ہدایت کی بات پیچھے چل رہی تھی، ہدایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار میں نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اختیار میں ہدایت کا معاملہ رکھا ہے، جسے چاہے ہدایت دیں، کوئی حبشہ سے کسی کو ہدایت مل جاتی ہے، بلال حبشی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقربین میں، اور اتنا اونچا مقام جنت میں پا لیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بلال کون سا عمل کرتے ہو کہ جنت میں تمہارے پیروں کی آواز مجھے آنے لگی، پیروں کی آہٹ میں سن رہا تھا، وہ کون سا عمل تم کر رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے جسے چاہا منتخب کر لیا، کوئی حبشہ سے آ رہا ہے، کوئی فارس سے آ رہا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور کوئی مکہ میں بیٹھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا ہے، لیکن ہدایت سے محروم ہے، ہدایت اللہ کے اختیار میں ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کس میں صلاحیت ہے کس میں نہیں ہے۔ آخر اپنی بات پر ہم آتے ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے جتنی توفیق دی ہے، جو ہدایت دی ہے، کسی اور کو دیکھ کر کبھی بھی ذہن میں یہ خیال نہیں آنا چاہیے، اگر آ جائے تو اس پر استغفار کرنا چاہیے، ہو جاتا ہے کبھی غیر اختیاری طور پر اگر خیال آ جائے، کہ یہ خیال نہیں آنا چاہیے یا نہیں لانا چاہیے، کم از کم اتنا تو ہم کر سکتے ہیں کہ خیال لائے نہیں، سوچے نہیں کہ یہ کیسے اتنا غلط کام کر سکتا ہے، اتنی بری حرکت یہ فلانا شخص کیسے کر سکتا ہے، نہیں، یہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری حفاظت فرمائی ہے، تو ہمیں اپنے بارے میں اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں کسی برائی سے بچا کر رکھا ہے اور نیک عمل کی توفیق دی ہے، جو بھی توفیق اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی دی ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کیا جائے، یہ چیز ایسا نہ ہو کہ ہمارے لیے عجب کا ذریعہ بن جائے، یہ تو اللہ کے اختیار میں ہے، اور دلوں کی حالت ایسی ہے کہ قلب کو عربی میں قلبہ، تقلب، پلٹنا، دل کو دل کہتے ہیں، قلب کو قلب کہتے ہیں، لأنہ یتقلب، وہ تو پلٹتا رہتا ہے، کچھ پتہ نہیں آج ہدایت پر ہے اور اس کی حالت بدل جائے انسان، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ بات سکھائی ہے کہ دیکھو اللہ کی طرف سے جو نعمت ہے اس پر شکر ادا کرتے رہو، لئن شکرتم، ہدایت پر بھی تم نے شکر ادا کیا تو مزید ہدایت ملے گی، ولئن کفرتم، ناشکری کی، او یہ تو مجھے تو ہدایت ملی فلانے کو نہیں ملی، میں تو یہ کام کرتا ہوں، میں تو یہ عمل کرتا ہوں، فلانا نہیں کرتا، یہ عجب، یہ ناشکری ہے، ولئن کفرتم، اللہ کی نعمت کی ناقدری کی، ناشکری کی، تو اللہ تعالیٰ کی سزا بھی بڑے سخت ہو سکتی ہے، تو ہدایت پر اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے اور دوسروں کے لیے کوشش اور دعا کرتے رہنا چاہیے اور اپنے لیے بھی استقامت کی دعا ضرور کرتے رہنا چاہیے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہے، جن کو اللہ نے جتنا دیا یہ محض اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، فضل ہے، اور اس پر انسان شکر ادا کرتا رہے اور قبولیت کی دعا کرتا رہے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔